پھر فرمایا اتبع ما اوہیا الیک من ربک، اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم اس وحی کی پیروی کیجئے جو تمہارے رب کی طرف سے تم پر نازل کی گئی ہے. یعنی اہل مکہ کے منکرین کے جو تھے وہ اعتراضات اور ان کے مطالبات، تو آپ ان کی باتوں میں مت آئیے، پریشان مت ہوئیے. آپ کا کام کیا ہے؟ پہنچانا. اور اس کے بعد اصل کام کیا ہے؟ جو بھی وحی آپ کی طرف بھیجی گئی ہے اس کی پیروی کرنا. لا الہ الا ہو، نہیں کوئی معبود مگر وہی ایک. کون؟ اللہ. تو معبود بنانے کا مطلب کیا ہے؟ کہ اس کی بندگی کی جائے، سورت فاتح سے لے کر الناس تک قرآن کو سمجھا جائے، پھر اس کے مطابق اپنی زندگیاں جو ہیں وہ ڈھالی جائیں. وَعَارِضْ عَنِ الْمُشْرِقِينَ، اور ان مشرقین کے پیچھے جو ہے وہ مت پڑو. یعنی ان مشرقین کا آپ جو ہے وہ کچھ بھی خیال نہ کریں، ان مشرقین کی کچھ بھی پرواہ نہ کریں. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جو ہیں ان کو جو ہے وہ تسلی بھی دی جا رہی ہے اور ان کو نصیحت کی جا رہی ہے کہ یعنی آپ اس پر افسوس نہ کریں کہ مشرق ایمان نہیں لا رہے. اگر ان کے جو ہے اعتراضات جو تھے دور ہو جاتے، اگر ان کے مطالبات پورے ہو جاتے، اگر کوئی موضع آ جاتا تو ہو سکتا ہے یہ ایمان ہی لے آتے. آپ بندگی کریں اللہ کی. وَعَارِضْ عَنِ الْمُشْرِقِينَ، اور ان کی کچھ بھی پرواہ نہ کریں، ان کا کچھ بھی خیال نہ کریں، اپنے طریقے پر چلتے رہیں. وَلَوْ شَاءَ اللَّهُ مَا أَشْرَكُوا، اگر اللہ چاہتا، اللہ کی یہ مشیت ہوتی تو یہ شرک ہی نہ کرتے. یعنی اگر زبردستی ان کو مسلمان بنانا تھا تو پھر اللہ کسی کو بھی دنیا میں جو ہے نا شرک کرنے کی اجازت ہی نہ دیتا. یہ آیت کا حصہ بھی بڑا اہم ہے کہ یعنی اگر اللہ کو یہ منظور ہوتا کہ سب انسان مسلمان ہو جائیں اور یہ شرک نہ کریں، تو کسی کے اندر یہ جرت نہیں تھی کہ وہ نافرمانی کرتا یا بدعنوانی کرتا. تو اللہ تعالیٰ نے اس کائنات کو جو ہے وہ کیا بنایا؟ ایگزامینیشن ہال بنایا. اور اللہ تعالیٰ نے انسان کو عقل دی، تمیز دی، حواس خمسہ دیے، پھر انبیاء کا رسل کا سلسلہ جاری کیا، پھر کتابیں نازل کی. اور مقصد کیا تھا؟ کہ انسان جو دیوی عقل ہے اس کا استعمال کر کے پیغمبروں کی رہنمائی سے فائدہ اٹھا کر کتابوں کو پڑھ کر جو ہے خیر اور شر، ہدایت اور ضلالت کا جو راستہ ہے ان میں سے اپنی مرضی سے کسی راستے کا انتخاب کرے. یعنی زبردستی نہیں، لا اکراہ فی الدین قد تبین الرشد من الغی، تو اپنی مرضی سے کرے. اور اگر اللہ چاہتا تو لوگ شرک نہ کرتے. وما جعلناک علیہم حفیظا، اللہ تعالیٰ کہتے ہیں ہم نے تم کو ان پر کوئی پاسبان تو مقرر نہیں کیا، ان کے اعمال پر ہم نے آپ کو نگران تو نہیں بنایا. آپ کیوں ان کی فکر کرتے رہتے ہیں؟ آپ کیوں پریشان ہوتے ہیں کہ یہ کسی طرح ایمان لے آئے اور ان کے مطالبات پورے ہو جائیں؟ ہم نے کوئی دروغہ نہیں بنایا. وما انت علیہم بوکیل، تم ان پر کوئی حوالہ دار بھی نہیں ہو. یعنی کیا ہے؟ اپنے اعمال کی فکر کرو، تمہیں ان کی کوئی فکر جو ہے وہ نہیں کرنی چاہیے. یعنی تمہاری حیثیت کیا ہے؟ رسول کا مقام کیا ہے؟ دائی کا اور مبلغ کا. بشیرا و نذیرا، تمہارا کام روشنی پیش کرنا ہے، حق کا اظہار کرنا ہے، اس میں کوئی کمی نہ کرنا. اور اگر کوئی قبول نہیں کرتا تو پھر پرواہ نہ کرنا. یہ بات ہے جو بتائی جا رہی ہے. تو یہی آج امت مسلمہ کا بھی جو ہے وہ فرض بنتا ہے. یہاں پہ ہمارے لیے پھر عمل کا یہ اصول بھی نکلتا ہے کہ بعض لوگ دعویٰ کی دھن میں جب غرق ہوتے ہیں، بہت زیادہ دھن میں ڈوبے ہوئے ہوتے ہیں اور فکر ہوتی ہے دعویٰ کی اور کام کرنے کی، تو پھر وہ ہر طریقہ اختیار کرنا چاہتے ہیں جس سے اگلا شخص جو ہے وہ دین قبول کر لے. بعض اوقات غلط طریقے بھی، اور بعض اوقات دین میں تبدیلی بھی، اور بعض اوقات سختی پر اتر آتے ہیں، سختی پر. جیسے بعض والدین اپنے بچوں پہ بڑی سختی کرتے ہیں. اور آپ یہ بات یاد رکھیے گا، اور وہ کون سی بات ہے اور وہ کون سے پیغمبر تھے جو پوری کوششوں کے باوجود اپنے بیٹے کو ہدایت نہ دے سکے؟ حضرت نوح علیہ السلام. آپ دیکھیں اتنے نیک، جلیل القدر، اول العزم پیغمبروں میں سے ایسا نیک باپ، اور اپنے بیٹے کو ہدایت نہ دے سکا. تو کوششیں کرنا ہمارا کام ہے، پھر مارنا، پیٹنا، سزائے دینا، سختی کرنا، یہ دعویٰ کا طریقہ نہیں ہے. سختی سے چیزیں ٹوٹ جاتی ہیں، سختی سے چیزیں بکھر جاتی ہیں، اسکیٹرڈ ہو جاتی ہیں. نرمی سے چیزوں میں لچک پیدا ہوتی ہے. محبت، نرمی، یہ وہ چاشنی ہے. ये वो सीमेंट है कि जिससे ईंटें भी जुड़ जाती हैं, ईंटें जैसी सख्त चीजें जुड़ जाती हैं। तो नरमी और मोहब्बत से दिल बदलते हैं। तो अगर दावा करना चाहते हैं तो अपने अंदर नरमी पैदा करें, अपने इखलाक को दुरुस्त करें, अल्लाह से दुआएं करें, कोशिशों के साथ साथ दूसरों के लिए फिर दुआएं करना। रसूलुल्लाह दुआएं किया करते थे, कोशिशों के साथ साथ दुआएं किया करते थे। अल्लाह ने आपको बड़ी नरमी से नवाजा था, बड़ा बड़ी मोहब्बत थी आपके अंदर, बड़ा आला इखलाक था आपका। तो ये है कि वकील नहीं बनना, हफीजा नहीं बनना, पुलिस मैन नहीं बनना, और हर वक्त एक मार धार की कैफियत जो है, इससे कुछ भी नहीं होगा ना। अपना इखलाक अलग खराब करेंगे और कहाँ लोगों के दिल बदलेंगे। और बाज़ुकात सख्ती से लोग भिदक जाते हैं, और बाज़ुकात लोग दर्द देने वाले सख्ती करते हैं या वालदेन सख्ती करते हैं, उनकी औलाद और दूर हो जाती है। और ऐसे दर्द भी लोग पसंद नहीं करते जिसमें हर वक्त डांट डपट पिटाई, जहन्नुम का जिक्र और जन्नत और मोहब्बत, यानी अल्लाह अल्लाह की उन आयतों का जिक्र जिसमें सजा का जिक्र है, पर उनका नहीं जिनमें नेमतों का जिक्र है। तो बैलेंस करके दीन को पेश करना चाहिए, और अल्लाह से हमें मोहब्बत और नरमी मांगनी चाहिए। ये बहुत अहम बात है। आज हमारे दावा के नाकाम होने की एक बड़ी वजह जो है ना, हमारी सख्ती है, हमारे मिजाजों में इतदाल नहीं है, हमें तरीके नहीं आते। तो हमें अल्लाह से दावा के तरीके भी मांगने चाहिए। फिर एक और बात पता चलती है, वला तसुब्बुल लजीन यदउन मिन दूनिल्लाही। फिर कहा कि ए ईमान लाने वालों, तुम गालियां ना दो उन लोगों को जो पुकारते हैं अल्लाह को छोड़कर। यानी ईमान लाने वालों, ये लोग अल्लाह के सिवा जिनको पुकारते हैं उन्हें गालियां ना दो, यानी इनके माबूदों को गालियां ना दो। फयसुब्बुल्लाह, ताकि फिर वो अल्लाह को गालियां देने लगे लग जाए। यानी तुम गालियां दो तो जवाब में वो गालियां देने लगे। अदुवन, दुश्मनी से, यानी तुम्हारी तुम्हारे अमल रद्द अमल के तौर पर, बगैर इल्म, बगैर इल्म के। कहीं ऐसा ना हो कि ये शिर्क से आगे बढ़कर जहालत की बिना पर अल्लाह को गालियां देने लगे। तो यहाँ पर भी अमल का एक अहम उसूल जो है वो बताया जा रहा है। और वो उसूल जो है वो क्या है कि मुसलमानों को ये कहा जा रहा है, यानी ऐसा नहीं था खुदा ना खास्ता कि रसूल अल्लाह ने कभी ऐसा किया था, नहीं, यानी आम उम्मत मुस्लिमा के लिए ये उसूल जो है वो यहाँ पे दिया गया है। यानी ना सहाबा ने ऐसा किया, ना रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ऐसा किया। तो असल बात जो है, जो यहाँ पे कही जा रही है, वो ये है कि यानी इंसान जो है कोई ऐसा काम ना करे कि जिससे दूसरा शख्स जो है उससे बढ़कर गलत काम करने लग जाए। हाँ, तो जो उसूली बात हमें यहाँ पर पता चलती है वो ये है, और इस आयत का शान नजूल भी ये है कि कहते हैं कि इब्ने जरीर की रवायत है कि रसूलल्लाह के चचा अबू तालिब, जब उनके मरने का वक्त करीब आया तो कुरैश के कुछ सरदार जो थे, कभी वो आपकी कत्ल की साजिशें करते थे और कभी चाहते थे कि किसी तरह यानी आपको दावत हक से रोका जाए। तो वो आपके चचा के पास भी गए और फिर जाकर उनसे कहने लगे कि यानी आप अपने भतीजे को ये समझाएं कि हमारे माबूदों को बुरा भला ना कहें, है ना, और हम पर सुला कर, हम पे सुला कर, हमसे सुला करें। तो अबू तालिब ने रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को बुलाया और फिर कहा कि भतीजे, आपकी बरादरी के कुछ लोग आए हैं, तो आपने उनसे पूछा कि ये क्या चाहते हैं। तो उन्होंने कहा कि हम ये चाहते हैं कि हमें और हमारे माबूदों को छोड़ दें और बुरा भला ना कहें, और हम आपको और आपके माबूद को छोड़ देंगे, तो मुखालफत खत्म हो जाएगी। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि अगर मैं तुम्हारी ये बात मान लूं तो क्या तुम एक ऐसा कलमा कहने के लिए तैयार हो जाओगे, यानी जैसे कलमा तौहीद जो है। तो अबू जहल बोला कि ऐसा कलमा एक नहीं, हम 10 कहने को तैयार है। तो उन्होंने पूछा बताओ तो सही कि कौन सा। आपने कहा ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद रसूलुल्लाह, तो उस पर वो नाराज हो गया और कहने लगा कोई और बात कहो, यानी इसके अलावा कोई और बात कहो। तो बल्कि उसने कहा कि इस कलमे के सिवा अगर कोई और कलमा मैं कह सकता तो क्या था कि आसमान से आफ्ताब, यानी अगर तुम चाहो कि मैं उतार कर दिखा दूं तो यानी तुम और कोई मुतालबा करो तो मैं तुम्हारे मुतालबात अगर पूरे कर भी दूं, लेकिन बात क्या है कि अगर तुम इस कलमे को नहीं मानोगे तो बात जो है वो बनेगी नहीं। तो बात ये नहीं थी कि अल्लाह और यानी अल्लाह अल्लाह ताला के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और सहाबा ने مکہ والوں کے بتوں کو گالیاں دی تھیں یا برا بھلا کہا تھا، بلکہ قرآن میں بہت سی آیتوں میں جو سخت الفاظ کا ذکر تھا نا بتوں کے بارے میں، جو ہم ابھی بھی پڑھ رہے ہیں اور کتنے دنوں سے اور آئندہ بھی آپ آگے پڑھیں گی، تو ان کی تلاوت ہوتی تھی، ان کی وضاحت ہوتی تھی، تو وہ کہتے تھے کہ ہمارے بتوں کو، ہمارے آبا اجداد کو جو ہے وہ برا بھلا جو ہے وہ کہا جا رہا ہے۔ تو مفسرین یہ کہتے ہیں کہ یہاں سے ایک اہم اصول اور جو پتہ چلتا ہے وہ یہ ہے کہ انسان کوئی ایسا عمل کرے، وہ ہو بے شک ٹھیک عمل، لیکن اس عمل کرنے کے نتیجے میں کوئی شخص جو ہے کسی فتنے میں مبتلا ہو جائے، تو ہمیں سوچنا چاہیے کہ جو عمل ہم کر رہے ہیں وہ کیسا ہے۔ یعنی اگر کسی اچھے عمل کرنے کے نتیجے میں رد عمل کے طور پر بڑا فتنہ پیدا ہو تو اس اچھے کام کو چھوڑ دینا چاہیے۔ اب آپ اس کی ایک واضح مثال ہے، جیسے آپ دیکھیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا جب زمانہ تھا، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب خانہ کعبہ کی تعمیر کر رہے تھے، اور آپ کو پتہ یہ کہ خانہ کعبہ جو ہے زمانہ جہلیت میں جب کسی حادثے میں وہ مٹ گیا تھا، یعنی اس کی جو تعمیر تھی وہ ختم ہو گئی تھی، تو قریش مکہ نے بعثت اور نبوت سے پہلے اس کی تعمیر کروائی تھی۔ جب قریش مکہ نے تعمیر کروائی تو جو تعمیر ابراہیم علیہ السلام نے کروائی تھی وہ اس کے خلاف تھی، یعنی کچھ چیزیں اس کے ہٹ کر تھیں۔ مثلا جیسے جو حصہ حتیم کا ہے آج، وہ بیت اللہ کا حصہ تھا۔ حتیم میں جو نماز پڑھتے ہیں لوگ جا کے، تو اس کی کیا اہمیت ہے، وہ بیت اللہ کا حصہ تھا۔ تو انہوں نے کیا کیا، ان کے پاس جو کنسٹرکشن کر رہے تھے اس میں چیزیں کم تھیں، انہوں نے کیا کیا کہ پھر کم ہی جو تھی وہ لگا کر اس کو بنا دیا۔ تو اب یہ ہے کہ بیت اللہ کا حصہ تھا لیکن انہوں نے اس کو چھوڑ دیا۔ دوسرا یہ کہ بیت اللہ کے دو دروازے تھے، ایک شرقی اور ایک غربی۔ کبھی جو ہے اس کا کور ہٹا ہوا ہو تو آپ دیکھیں کہ ایک داخل ہونے کے لیے تھا، ایک باہر ہونے کے لیے تھا۔ اب اس طرح دروازہ تو نہیں ہے لیکن نشان ہے۔ تو اہل جاہلیت نے غربی دروازہ بند کر کے صرف ایک کر دیا، اور وہ بھی یعنی اس وقت وہ زمین کے ساتھ تھا، اس کو زمین سے بلند کر دیا، اونچا کر دیا۔ اور کیوں ایسا کیا، دو دروازے کا ایک کر دیا اور اس کو اونچا کر دیا، کہ عام لوگ اپنی مرضی سے اس میں داخل نہ ہو سکیں اور نکل نہ سکیں، ہر شخص اس میں آ نہ سکے جا نہ سکے، اپنی مرضی سے جس کو چاہے وہ داخلہ دے سکیں۔ تو یعنی انہوں نے اپنی حضرت ابراہیم علیہ السلام کی بنیادوں کے خلاف جب خانہ کعبہ کی تعمیر کی، تو پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک موقع پر فرمایا، میرا یہ دل چاہتا ہے کہ بیت اللہ کی موجودہ تعمیر کو ختم کر کے حضرت خلیل اللہ کی تعمیر کے مطابق کر دوں، بالکل ویسے کر دوں، مگر مجھے یہ خطرہ ہے کہ تمہاری قوم یعنی عام عرب ابھی ابھی مسلمان ہوئے ہیں، اور بیت اللہ کو گرا کر مطلب پھر سے جب میں تعمیر کروں گا تو ان کے دلوں میں شبہات نہ پیدا ہو جائیں، اس لیے میں نے اپنے ارادے کو ترک کر دیا۔ سمجھ آئی بات کی؟ یعنی ایک اچھا کام تھا، نیک کام تھا، لیکن وہ فتنہ نہ پیدا ہو جائے کہ اس کو گرانا اور پھر بنانا، گرانا بنانا، لوگ یہ کام جو ہے وہ کرنے نہ لگ جائیں۔ اسی طرح حضرت حسن بصری رحمت اللہ علیہ اور امام محمد بن سیرین کا ایک واقعہ ہمیں ملتا ہے رحمت اللہ علیہ، کہ ایک جنازے میں یہ نماز کے لیے گئے، وہاں دیکھا کہ مردوں کے ساتھ عورتیں بھی چلی آ رہی ہیں، ان کا بھی ایک اجتماع ہے۔ اس کو دیکھ کر ابن سیرین تو واپس ہو گئے، مطلب عورتوں کا تو جائز نہیں ہے نا جانا جنازے میں، لیکن زمانہ جاہلیت میں اور کبھی ہو سکتا ہے کہ عام دنوں میں بھی کوئی گیا، اسی طرح جیسے گیا۔ حضرت حسن بصری رحمت اللہ علیہ نے فرمایا، لوگوں کی غلط روش کی وجہ سے ہم اپنے ضروری کام کو کیسے چھوڑ دیں، نماز جنازہ فرض ہے، ہم ان کے اس فاسد عمل کی وجہ سے ہم اس کو ترک نہیں کر سکتے، تو ہم کوشش کریں گے یہاں تک کہ یہ کام جو ہے ختم ہو جائے۔ تو وہ کیوں ہٹ گئے، کہ اب آپ دیکھیں کہ امام حسن بصری رحمت اللہ علیہ ایک بہت بڑے بزرگ اور نیک تھے، اور ابن سیرین بھی، اور ایک بزرگ چلے گئے اور ایک رہ گئے، تو اگر وہ موجود جو موجود تھے لوگ کہیں گے کہ اچھا عورتیں جائز ہیں کیونکہ انہوں نے شرکت کی تھی، ہے نا، کہ ان کی موجودگی بھی ایک فتنے کا ذریعہ جو ہے وہ بن سکتی ہے، اور کسی کا چلا جانا بھی بن سکتا ہے کہ وہ کیوں چلے گئے، اس لیے کہ جنازہ جو تھا وہ کرنا۔ تو دیکھنا یہ ہے کہ اسلام کا فائدہ جو ہے وہ کس چیز میں ہے۔ تو اس آیت سے اصول کی جو بات پتہ چلتی ہے وہ کیا ہے، کہ جو کام اپنی ذات میں جائز ہو یعنی ثواب کا ہو، اور اگر جو ہے وہ اس کو ہم نہیں کرتے تو یہ نہیں ہے کہ فرض ہمارا جا رہا ہے، لیکن یہ کہ اگر ہم یعنی اس کو نہیں کرتے تو فرض تو متاثر نہیں ہے، ٹھیک ہے نا، مطلب کوئی بات نہیں ہے، لیکن اگر کرتے ہیں تو فتنے پیدا ہوتے ہیں، تو پھر اس کا ترک کر دینا واجب ہو جاتا ہے۔ جیسے میں نے آپ کو خانہ کعبہ کی مثال جو ہے اس سے بتایا. اسی طرح بعض اوقات جو ہے ایسا بھی ہوتا ہے کہ مثلا آپ اسے یوں بھی آپ دیکھ سکتے ہیں, جیسے بعض فقہا کہتے ہیں کہ کسی کا بیٹا کوئی نافرمان ہے اور وہ جانتا ہے کہ میں نے اس کو کہا کہ یہ کام کرو جو اللہ کا کام ہے, اللہ تعالیٰ جو چاہتے ہیں, اور بیٹے کو جب کہوں گا تو بیٹا انکار کرے گا, تو بہتر ہے پھر آپ اس کو نہ کہیں یا حکمت سے بات کریں. اور بعض اوقات ہم اپنی اولاد کو کہتے ہیں اٹھے نماز پڑھے اور بچہ نہیں پڑھ رہا ہوتا نا, تو بجائے اس کے کہ ہم کوئی اور طریقہ دیکھیں یا ہم اس کی ایج کے بچوں کو جو نماز پڑھنے والے ہیں ان سے ان کی دوستی کروا دیں یا ہم پڑھیں اور دیکھ کر وہ بچہ کرنے لگے تو ہم کہتے ہیں اٹھ کے پڑھو, کہتے ہیں جائے جائے ہم نہیں پڑھتے, وہ انکار کر دیتے ہیں, جائے ہم قرآن نہیں پڑھتے, ہم نہیں جانتے اللہ کون ہے نا, تو یہ ایک بڑا فتنہ پیدا ہو گیا نا, سمجھ آئی بات کی. تو ہمیں اپنے رویوں پر غور کرنا چاہیے کہ کہیں یعنی ہمارا رویہ, ہمارا طریقہ, ہمارا انداز ایسا نہ ہو کہ پھر جس سے جو ہے وہ کام اچھا ہونے کی بجائے زیادہ جو ہے وہ غلط ہو جائے. تو لیکن اس کا پھر یہ مطلب بھی نہیں کہ ہم فرائض جو ہے نا, یا فرائض یا واجبات یا سنت موقع جو ہیں اس سلسلے میں غلط فہمی میں مبتلا ہو جائے کہ ہم ان کو جو ہے وہ چھوڑ دیں. اس کا یہ مطلب نہیں کہ فرائض کو چھوڑ دیا جائے. مثلا آپ عشاء کی نماز کو دیکھ لیں, یعنی ہم بچوں کو جب نماز سکھاتے ہیں تو ہم کہتے ہیں ہمارے ہاں انڈیا پاکستان میں 17 رکعت ہے نا, تو ہم اس کو نماز کو اس میں جو نوافل ہیں اور سنت غیر موقع ہیں وہ بھی لازم کر کے بچوں کے سامنے پیش کرتے ہیں, حالانکہ ہم بچوں کو بتا سکتے ہیں کہ یعنی دین کی سوجھ بوجھ دے سکتے ہیں کہ یہ تو مسٹ ہے اور یہ آپ پڑھیں گے تو پھر اس کا اجر ہے, اس کا ثواب ہے. لیکن جب ہم مسٹ پر 17 رکعتیں لا کر ان کو پیش کرتے ہیں تو بچے کہتے ہیں کہ ہم 17 رکعتیں کہاں پڑھیں نا, اور بہت سے لوگوں کو واقعی پتہ ہی نہیں کہ 17 رکعتوں سے کم بھی پڑھی جا سکتی ہیں, ہے نا, کہ 4 فرض 2 سنت اور پھر وتر, بس یعنی اتنی پڑھ لیں تو نماز تو ادا ہو جاتی ہے, کہ جو جتنا زیادہ ڈالے گا گڑ اتنا زیادہ میٹھا ہوگا, جتنا نوافل پڑھتا جائے گا اللہ کا قرب اس کو ملتا چلا جائے گا. تو بچے کو یعنی جو ہے وہ اچھے سے حکمت سے جو ہے ابتدا کرنا. اب ہم کہتے ہیں 17 پڑھو, وہ پھر بالکل ہی نہیں پڑھتا, اب بتائیں کیا چیز صحیح ہے. تو یہ چیزیں ہیں جس سے ہمیں سیکھنے کی بات ہے. تو اس آیت سے جو اصول ہمیں پتہ چلتا ہے وہ یہ اصول ہے کہ ہم کوئی ایسا عمل نہ کریں کہ جس کی وجہ سے لوگ جو ہیں غلط فہمی میں مبتلا ہوں, یا پھر یہ کہ وہ اصل دین کو چھوڑنے پر آ جائیں, یا پھر یہ کہ اس سے اور بڑا فتنہ جو ہے وہ پیدا ہو جائے. تو ہم جو بھی اسلام پر عمل کریں تو حکمت کے ساتھ بھی, لیکن حکمت کا یہ مطلب نہیں کہ دین کو بدل دینا ہے, یعنی اچھے طریقے سے سمجھ کر آگے چلنا ہے. تو یہاں پر جو یہ کہا جا رہا ہے کہ ان کے بتوں کو برا نہ کہو, یعنی یہ بات کہی جا رہی ہے کہ اگر ان کو برا کہا تو کہیں ایسا نہ ہو کہ وہ اللہ کو گالیاں دینے لگ جائیں, ہے نا. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یعنی یہ بھی فرمایا تھا کہ تم کسی کے ماں باپ کو گالی مت دو کہ اس طرح تم خود اپنے والدین کے لیے گالی کا سبب بن جاؤ گے. صحیح مسلم کی یہ روایت ہے. تو یہ آیت جو ہے سد ذرائع کے لیے ایک جڑ کی حیثیت رکھتی ہے, یعنی اصل اصیل کی حیثیت رکھتی ہے. تو اصول پھر آپ نوٹ کر لیں کہ ایک مباح کام جس سے زیادہ بڑی خرابی ہو سکتی ہو تو وہاں اس مباح کام کا چھوڑ دینا پھر بہتر ہوتا ہے. تو یہاں پہ یہ بات جو ہے بتائی جا رہی ہے کہ اگر آپ کسی کے والدین کو گالی دیں گے وہ آپ کے والدین کو گالی دیں گے, آپ کسی کے گرجے کو ڈھائیں گے وہ آپ کی مسجد کو ڈھائے گا, تو دوسروں کی مساجد کا, دوسرے کے دین کا, ان کے عقیدے کا احترام تو کرنا چاہیے, پر دین کو پیش کرنا ہے دلائل کے ساتھ. کذالک زینا لکل امت عملہم, اسی طرح ہر گروہ کے لیے ہم نے اس کے عمل کو خوشنما بنا دیا ہے. یعنی یہاں پہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے آپ کے پیروکاروں کو یہ نصیحت کی جا رہی ہے کہ وہ اپنی تبلیغ کے جوش میں اتنے بے قابو نہ ہو جائیں کہ مناظر تکرار کر کے جو غیر مسلم لوگ ہیں ان کے عقیدے پر حملے کرنے شروع کر دیں, ان کے جو گرجے ہیں ان کے مندر جو ہیں ان کو ڈھانا شروع کر دیں. یہ کیوں کہا کہ ہر ایک کے عمل کو اس کے لیے خوشنما بنا دیا ہے. تو اس کا مطلب کیا ہے کہ وہ کرتا غلط کام ہے, یعنی اس کے عمل سے ہوتا نقصان ہے, لیکن وہ سمجھتا ہے کہ یہ میرا کام جو ہے یہ ہے بہت اچھا, یعنی میں جو کچھ بھی کر رہا ہوں بہت اچھا کر رہا ہوں اور بہت جو ہے وہ ٹھیک کر رہا ہوں. تو یہاں پہ اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ ہر طریقے والے کو ان کے عمل کو ہم نے ان کے لیے جو ہے وہ مرغوب بنا دیا ہے. تو یہاں پہ بھی مسلمانوں کو جو ہے وہ سمجھایا جا رہا ہے کہ تمہارا یہ کام ہے کہ اچھے طریقے سے عمل کرو, اور ایسا نہ ہو کہ غلط کام کرو اور پھر تم یہ سمجھو کہ میں جو کام کر رہا ہوں یہ کام میرا جو ہے وہ ٹھیک کام ہے یا یہ میرا کام جو ہے وہ اچھا کام ہے. تو یہاں پر بھی مسلمانوں کو جو ہے وہ نصیحت کی جا رہی ہے, یہ بتایا جا رہا ہے, یعنی عام اصول بھی ہے, یعنی لکل امت, یعنی ہر امت کی یا ہر شخص کی کچھ رسمیں ہیں, کچھ ان کی روایات ہیں, کچھ ان کے عقائد ہیں اور ان کو بڑے اچھے لگتے ہیں, ہے نا. تو جیسے مکہ کے مشرکوں کے یا اہل کتاب کے یا آج مسلمانوں کی کچھ اپنے ہی رسم و رواج اور کچھ غلط عقیدے انہوں نے بنا لیے ہیں مختلف چیزوں سے متعلق, تو وہ ان کے لیے مزین ہیں, ان کو اچھے لگتے ہیں. تو یعنی طریقہ وہی لینا ہے, عقیدہ وہی لینا ہے جو اللہ نے دیا اور اللہ کے رسول نے دیا. تو پھر اصول کے طور پر جو بات ہم سب کے لیے آتی ہے وہ یہی بات ہے کہ ہمارا یہ کام بنتا ہے کہ ہم جو کام بھی کریں تو وہ اسلام کے مطابق کریں اور قرآن کے مطابق کریں. یعنی ہم یہ نہ کریں کہ جو قرآن سے حدیث سے جو ہے وہ ہٹا ہوا ہو, اپنی روایات کو یا اپنی نسلوں کو یا پھر اپنے خاندان کو جو ہے وہ ہم ترجیح دیں. تو ہر قوم کے لیے, ہر گروہ کے لیے اس کے عمل کو خوشنما بنا دیا گیا, تو یہ اس کا امتحان ہے. تو ہوگا پھر کیا, ثم الی ربہم مرجعہم, پھر وہ رب کی طرف جو ہے وہ اس کو پلٹ کر آنا ہے. فینبئہم بما کانوا یعملون, پھر اس وقت وہ انہیں بتا دے گا کہ وہ کیا کرتے رہے ہیں. تو اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ پھر ایک وقت ایسا آئے گا کہ تم اللہ کی طرف رجوع کرو گے, پھر اس وقت تمہیں بتا دیا جائے گا کہ تم کیا عمل کرتے رہے ہو. تو یہاں پہ بھی پھر عقیدہ آخرت کہ دنیا میں جو کچھ کرتے ہو آخرت میں ضرور اس کی پوچھ ہوگی, تو ضرور جو ہے وہ سوچ کر کرو, یعنی بتایا کیا جائے گا کہ تم نے عمل کیا کیے. تو عملوں کے بارے میں ہمیں محتاط ہونا چاہیے کہ غلط عمل جو ہے وہ نہ کریں. وَأَقْسَمُوا بِاللَّهِ جَهْدَ أَيْمَانِهِمْ, اور وہ اللہ کی کڑی کڑی قسمیں کھا کر کہتے ہیں, لَئِن جَاءَتْهُمْ آیَةٌ, کہ اگر کوئی نشانی ان کے پاس آ جائے, اگر کوئی نشانی ہمارے سامنے آ جائے, لَيُؤْمِنُنَّ بِهَا, تو ہم اس پر ضرور بضرور ایمان لے آئیں گے. تو اہل مکہ جو تھے وہ کیا کرتے تھے, ہیں یہ ساری دلائل, یہ ساری نشانیاں دیکھنے کے بعد بھی پھر وہ ان کا جو مطالبہ تھا کہ کوئی معجزہ آئے, جو محسوس معجزہ ہو, تو پھر ہم ایمان لے آئیں. حتیٰ کہ کہتے ہیں کہ اہل مکہ نے ایک دفعہ یہ مطالبہ کیا کہ کوہ صفا پورا کا پورا سونا بن جائے تو آپ کی نبوت اور رسالت کو تسلیم کر لیں گے. تو اللہ تعالیٰ کہتے ہیں یہ لوگ کڑی کڑی قسمیں کھا کر کہتے ہیں کہ اگر کوئی نشانی ہمارے سامنے آ جائے تو ہم اس پر ایمان لے آئیں گے, ہم ضرور بضرور اس پر ایمان لے آئیں گے. قل انما الآیات عند اللہ, آپ یہ اعلان کر دیجئے, آپ ان سے کہہ دیجئے کہ نشانیاں تو اللہ کے پاس ہیں. یعنی نشانیاں پیش کرنا, ان کو بنا کر لانا, جو ہے وہ اس کی قدرت مجھے ہے ہی نہیں, عند اللہ, وہ تو اللہ کے پاس ہے. وما یشعرکم, تمہیں اس کا شعور ہی نہیں ہے, تمہیں کیسے سمجھایا جائے, تمہیں کیسے اس کا شعور دیا جائے. یعنی اس کا ترجمہ یہ بھی ہے کہ وما یشعرکم, کہ تمہیں کیسے شعور دیا جائے, ہے نا, تمہیں تو شعور ہی نہیں ہے, تمہیں کیسے شعور دیا جائے کہ نشانیاں کا اختیار, معجزات کا اختیار تو اللہ کے پاس ہے. انہا اذا جاءت لا یؤمنون, اور اگر یہ نشانیاں آ بھی جائیں تو یہ لوگ جو ہیں وہ ایمان لانے والے جو ہیں وہ نہیں ہیں. تو اب آپ دیکھ لیجئے کہ یہاں پر اللہ تعالیٰ کیا کہتے ہیں کہ اگر یہ نشانیاں آ گئیں تو آ کے بھی دیکھ کر بھی یہ ایمان نہیں لائیں گے. تو ان کے جو معجزات تھے, یعنی ان کو اگر پورا کر دیا جاتا یا پھر ان کا یہ مطالبہ کوہ صفا پورا سونا بن جائے اگر اس کو پورا کر دیا جاتا, تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے فرمایا, اچھا تم معاہدہ کر لو کہ اگر یہ معجزہ ظاہر ہوا تو مسلمان ہو جائیں گے, تم ہو جاؤ گے. تو قسمیں کھانے لگے. تو کہتے ہیں کہ آپ بھی جو ہے وہ اللہ تعالیٰ سے دعا کرنے کے لیے کھڑے ہو گئے کہ اللہ اس پہاڑ کو سونا بنا دے. جبرائیل علیہ السلام وہی لے کر نازل ہوئے, کہا کہ اگر آپ چاہیں تو ہم اس پورے پہاڑ کو سونا بنا دیں, لیکن پھر قانون الہی کا نتیجہ یہ ہوگا کہ اگر یہ ایمان نہ لائے تو عذاب لا کر سب کو ختم کر دیا جائے گا, جیسے پچھلی قوموں کو ختم کیا گیا. یعنی جب انہوں نے معجزات کو جھٹلایا تو پھر اللہ کا عذاب ان پر آیا. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جو تھے وہ لوگوں کی عادت اور ہٹ درمی سے بھی واقف تھے اور آپ کے اندر شفقت اور رحمت بھی تھی, تو پھر آپ نے کہا میں اس معجزے کی دعا نہیں کرتا. تو کہتے ہیں کہ یہ اس آیت کا پس منظر ہے. تو کیا فرمایا اللہ رب العزت نے, اعلان کر دیا, انہا اذا جاءت لا یؤمنون, کہ وہ آ بھی جائے نشانی تو ایمان نہیں لائیں گے. ونقلب افئدتهم وابصارهم, تو ہم جو ہے وہ پھیرتے ہیں ان کے دلوں کو اور ان کی آنکھوں کو، کما لم یؤمنوا بہ اول مرتن، کہ جس طرح پہلی مرتبہ یہ اس پر ایمان نہیں لائے تھے. تو اللہ تعالیٰ کیا کہتے ہیں کہ ان کے دل اور ان کی آنکھیں جو ہیں یہ ہمارے اختیار میں ہیں، یہ میرے اختیار میں ہیں، اور میں کیا کرتا ہوں کہ اس کو پھیرتا جاتا ہوں اور یہ لوگ ایمان نہیں لاتے. تو اس کا کیا مطلب ہے کہ سنت الہی اللہ تعالیٰ بتا رہے ہیں کہ کسی کو ایمان نصیب ہوتا ہے نشانیوں سے جو کائنات کی ہیں، اور کوئی محروم رہتا ہے. تو جو کائنات کی نشانیاں دیکھ کر ایمان نہیں لاتا، جو پوری کائنات میں ان گنت نشانیاں پھیلی ہوئی ہیں، ان سے علم حاصل کر کے، ان پہ غور و فکر کر کے ایمان نہیں لاتا، تو اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ پھر کیا ہے کہ اسی طرح ہم نے ان کے دلوں اور نگاہوں کو پھیر دیا ہے، ہم پھیر رہے ہیں. کمالم یومنو بہی، کہ یہ اس پر ایمان نہیں لاتے، اول مرتن، پہلی مرتبہ. یعنی یہ صحیح فکر اور نظر سے جب کام نہیں لیتے تو اللہ بھی پھر اس صلاحیت سے ان کو محروم کر دیتا ہے کہ ان کو سمجھ آئے. آیتیں سنتے ہیں، کٹ گجتیاں کرتے ہیں، مذاق کرتے ہیں، استہزاء کرتے ہیں، یعنی سیدھا دیکھنے کی بجائے الٹا دیکھتے ہیں، سیدھی رائے اختیار کرنے کی بجائے الٹی رائے اختیار کرتے ہیں. ان کے دل اور ان کی فکر بھی پھر الٹی کر دی جاتی ہے. کیا ہے اللہ کی سنت؟ فلما زاغوا ازاغ اللہ قلوبهم، یعنی جب جو ہے وہ لوگوں نے جب لوگوں نے اپنے آپ کو ٹیڑھا کر لیا، تو اللہ نے بھی ان کے دلوں کو ٹیڑھا کر دیا. تو کائنات کی نشانیاں دیکھنے کے بعد جب لوگ ایمان نہیں لا رہے اور پھر بھی معجزات مانگتے ہیں، تو اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ ان کے دل کو ہی سخت کر دیا ہے، ان کے دلوں کو، نگاہوں کو اس طرح پھیر دیا ہے کہ یہ ساری چیزوں کو دیکھتے ہیں، ساری چیزوں کا استعمال کرتے ہیں، پھلوں پھولوں کو کھاتے ہیں، سونگھتے ہیں، لیکن اس کے بعد جو ہے ان کے دل کی حالت بدلتی نہیں. تو یہی ہے کہ جس کو اللہ چاہتا ہے ہدایت دیتا ہے، جس کو اللہ چاہتا ہے گمراہ کرتا ہے. تو یہاں پر اللہ تعالیٰ نے یہ جو کہا نا کہ یہ جو تکلیف ہے یہ میں کر رہا ہوں، یعنی ان کے عمل کو کہا کہ میں کر رہا ہوں. اور یہ جو بہی ہے، یؤمنون بہی، بہی کی ضمیر قرآن کے لیے ہے کہ پھر یہ اس قرآن پر ایمان نہیں لاتے. تو اس سے ہمیں پھر یہ بات بھی پتا چلتی ہے کہ ایمان نہ لانے کا سبب کیا ہے. وَنَظَرَهُمْ فِي طُغْيَانِهِمْ يَعْمَهُونَ، کہ ان کی سرکشی ہے، طغیانی ہے، ان کی نافرمانی ہے نا، کہ اللہ کی نعمتوں کو سمجھتے ہیں کہ ہم نے خود بنائی ہیں، تو غرور میں مبتلا ہیں. تو اللہ تعالیٰ کہتے ہیں اب ان کی یہ سزا ان کو مل رہی ہے کہ پھر جو ہے وہ کیا کر رہے ہیں کہ ان کے دل اور ان کی آنکھیں ہی اللہ نے پھیر دی. اب آنکھیں کس لیے ہوتی ہیں کہ ان سے دیکھا جائے، ہے نا؟ آنکھیں کس لیے ہوتی ہیں کہ ان سے دیکھا جائے. اور بعض اوقات کیا ہوتا ہے کہ لوگ ایک چیز کا الٹا جو ہے وہ استعمال کرتے ہیں. مثلا آپ دیکھیں کہ جیسے جگ ہے، اس میں پانی ڈالا جاتا ہے نا، اور گلاس میں پانی جو ہے پیا جاتا ہے، تو اگر کوئی جگ کو الٹا ہی کر دے تو اس میں پانی تو آ ہی نہیں سکتا، ہے نا؟ تو جب دل کو کھولا ہی نہیں تو پھر ہدایت کہاں سے آئے؟ اب مثلا کرسی ہے، آپ کرسی پہ بیٹھے ہوئے ہیں نا سب، اور اگر کوئی کرسی پر بیٹھنے کی بجائے اس کو الٹا کر دے تو کیسے بیٹھے گا؟ کوئی کوئی نہیں بیٹھ سکتا نا. تو اللہ نے یہ پوری کائنات کی نشانیاں اور دل دماغ کس لیے لی دیے تھے؟ کہ لوگ اس سے ہدایت حاصل کرتے. لیکن انہوں نے کیا کیا کہ ہدایت کی بجائے جو ہے وہ طغیانی اختیار کی، اور اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ پھر ہم نے انہی کی سرکشی میں ان کو بھٹکنے کے لیے جو ہے وہ چھوڑ دیا ہے. تو یہ ساری خوبصورت آیات، یہ بہلا دینے والی آیات، یہ آنکھیں کھول دینے والی آیات، یہ دلوں کے زنگوں کو دور کرنے والی آیات مجھے اور آپ کو بھی یہ پیغام دیتی ہیں کہ ہم لوگ جو ہیں، ہمارا عمل یہ نہ ہو کہ دن زندگی کے مانگ کے لائے تھے 4 دن، 2 آرزو میں کٹ گئے، 2 انتظار میں. تو پھر ہمارا عمل جو ہے وہ کیا ہونا چاہیے؟ اٹھ باندھ کمر کیا ڈرتا ہے، پھر دیکھ خدا کیا کرتا ہے. اور ہمارا عمل کیا ہونا چاہیے؟ دوڑو زمانہ چال قیامت کی چل گیا، کہ ہم جلدی کریں، ہم تیزی کریں، اور ہم جو ہیں وہ غفلت، نافرمانی، سستی، کاہلی کی وجہ سے جو ہے نا بدعملی کا شکار نہ ہوں. اللہ تعالیٰ ہم سب کو عمل کی بہترین توفیق دے. سبحانک اللہم وبحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک ونتوب الیک.